اکاڑا جامع المدینہ حیدر ٹاؤن.
میرا نام محمد افضال اتاری ہے، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے.
آپ کا نام؟
عبد الحفیظ اتاری.
محمد بلال اتاری.
بلال بھائی کہاں سے ہیں آپ؟
یہ کراچی گئی ہیں، ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آئے ہیں.
محمد نعمان قادری.
عبد الرؤف. میں بلوچ پلنی سے.
فیضان مدینہ میں آپ کس سلسلے میں آئے ہیں آپ؟
میں فیضان مدینہ میں ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں.
محمد بلال رضا اتاری جامع المدینہ سادو کی لاہور سے حاضر ہوا ہوں. آج فجر کے بعد الحمدللہ نگران شورا نے مذاق مسخری اور لوگوں کو اذیت دینے کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی، بہت ہی پیاری احادیث مبارکہ سنائی، اور الحمدللہ عز و جل ان احادیث کو سن کے یہ ذہن واقعی بنا کہ لوگوں کے ساتھ مذاق مسخری اور ان کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے.
الحمدللہ میں یہاں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا اور بے شمار چیزیں سیکھنے کو ملی، اور آج جو نگران شورا نے بیان فرمایا تو اس میں انہوں نے ایک بیان کی کہ کسی کو آنکھ کے اشارے سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی. تو ہم کتنے روزانہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور امیر سنت نے فرمایا کہ نماز میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. چلو میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی چلو میں ان سے معذرت بھی کروں گا.
الحمدللہ نگرانی شورا کے جو بیان ہے وہ بہت ہی اچھے اصلاحی تربیتی بیان ہوتے ہیں، ان سے بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. آج جو بیان ہوا وہ تکلیف کے بارے میں بیان تھا کہ کسی مسلمان کو انسان کو تکلیف نہیں دینی.
کہاں سے ہیں آپ؟
فیصل آباد. الحمدللہ ایک ماہ کے اعتکاف کے حاضر ہوا ہوں.
اعتکاف تو وہاں بھی فیضان مدینہ ہے، اعتکاف تو وہاں بھی ہو رہا تھا، یہاں آنے کا مقصد؟
وہاں مرشد تو نہیں ہے، ادارے مرشد کو ترستے پیر صاحب کو دیکھتے ہی جائیں دیکھتے جائیں.
دل کرتا ہے کہ یار ہر وقت یہی ماحول ہو، ایسے ہی بس پیر صاحب سناتے رہیں ہم سنتے رہیں.
گھر کے اندر نمازوں کی پابندی بھی نہیں ہوتی تھی، دوست یاروں کے چکر میں لگے رہتے تھے، یہاں وہاں گھومنا مارکیٹ میں جانا. یہاں پر کے نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ سے. دین سیکھنے کے لیے آئے تو دین بندہ سیکھے نا آئے تو، ورنہ باہر رہ کے تو کچھ سیکھ تو سکتے ہی نہیں ہے.
پرسنلی مجھ سے پوچھے نا تو میرا دل یہی ہے کہ ہمیشہ یہیں پہ ہی رہوں. مطلب جب میں یہاں آتا ہوں نا تو میرا واپسی جانے کا دل ہی نہیں کرتا، اور میں نے تو یہاں آ کے نیت بھی کی ہے کہ اب میں انشاءاللہ داڑھی بھی رکھوں گا.
یہاں پہ آ کے سیکھنا نماز وغیرہ کی پابندی تو یہی ہوتا ہے. سارے نوجوان لوگ ہیں، کیا ان کو کیا اور کوئی کام نہیں ہے؟ یہ بھی اسی لیے آئے ہیں نا کہ جا کے کچھ سیکھیں، کچھ آگے کچھ معاملات اچھے ہو جائیں. تو بس ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ یار فیضان مدینہ آیا کریں، باپا کے سائے میں راہ کریں، تو یہ بڑے زندہ اللہ کے ولی ہیں، ہم بڑے نصیب والے ہیں جو ہمیں یہ ملے ہیں، ورنہ ہماری کا اتنی مجاب.
یہاں آنے کا مقصد ہے بیان سننا، نیکیاں کمانا اور اس پہ عمل کرنا. باہر والی لائف میں سارا دن بس دنیا کے کام میں مشغول رہنا، یہاں آ کے تو پتہ چلتا ہے کہ دین بھی کوئی چیز ہے، دین پہ بھی عمل کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اللہ اللہ کرنا ہے.
صبح امیر علیہ سنت جو فجر کے بعد آتے ہیں اس میں بتاتے ہیں نماز کے بارے میں، تو وہ کافی مسائل جو ہے نا وہ بہت نازک مسائل ہوتے ہیں، نماز میں دیکھے جاتے ہیں اکثر کے وہ مسائل پائے جاتے ہیں، اور امیر علیہ سنت ماشاء اللہ ان کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اس بارے میں.
الحمد للہ حلقوں میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ الحمد للہ چل رہا ہے. نماز کے کام سے واجبات اور شرائط وغیرہ بھی آج سیکھی ہیں. ماشاء اللہ امیر سنت کی زیارت ہوتی ہے، امیر سنت کی زیارت ہو رہی ہے، اور کیا چاہیے، ان کا فیض مل جائے، بس نظر کرم فرما دیں وہ. بس نیت تو یہ ہے کہ یہاں سے نکلیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ مدنی ماحول کے حساب سے زندگی گزاریں گے. نماز ان شاء اللہ تعالیٰ نیت کی ہے، پانچوں ٹائم کی ان شاء اللہ پڑھوں گا.
ماشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله تبيت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کے اور پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اب افطاری سامنے آ گئی, مسجد کے اندر ہیں آپ, افطار کر نہیں سکتے, اس کے لیے اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی تو کر لیجئے, اب افطار کر سکتے ہیں. تاہم ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا جائے. اور بہتر یہ کہ کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں, اب بھلے اب کھائیں پیئیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیاد السلام پیج نمبر 4 پر 1443 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج کی 13ویں شب کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 13, بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان, اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ, اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا, اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. آمین. بجائے خاتم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین کی باہریں ہیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب یعنی درست دے پاؤں گی, ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا, اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
على دين من السودان الخرطوم, سمعنا عنه دعاء بعد الصلاة مستجاب وبعد الإفطار مستجاب وفي الحج مستجاب. سؤالنا للشيخ أمير أهل السنة, ما هي حقيقة استجابة الدعاء؟
کئی مواقع ایسے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے, جس میں یہ کہ نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے, اذان کے بعد بھی قبول ہوتی ہے, افطار کے وقت بھی قبول ہوتی ہے, سحری کے بعد بھی سحری کے وقت قبول ہوتی ہے دعا, اور بھی روزانہ رات کو بھی ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اب قبولیت کا یعنی کہ مجموعی طور پر معنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے جو مانگا وہ ظاہری طور پر ہم کو مل گیا تو ہی دعا قبول ہوئی, ایسا نہیں ہے, بلکہ یا تو ہم نے جو مانگا وہ ہم کو مل گیا, بچہ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے, ہم نے دعا مانگی اور وہ شفا یاب ہو گئی, ایک تو یہ ظاہری, وہ بندہ اسی میں زیادہ خوش نظر آتا ہے, میری دعا قبول ہوگی. اچھا, یا یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی آنے والی مصیبت اس دعا کے برکت سے ٹل جاتی ہے. مثال کے طور پر آج مکان کی چھت گرنے والی تھی اور کسی نے دعا مانگی اپنے گھر میں, یا وہی گھر میں جو رہتا تھا اس نے دعا مانگی اللہ تعالی سے کہ باپ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے. اب یہ گھر پہ آتا ہے باپ بیمار ہے تو ٹھیک نہیں ہوا, یہ رنجیدہ ہے میرا باپ, لیکن حقیقت میں اس کو بہت بڑا فائدہ ہو چکا اس دعا کا کہ اس کی چھت آج گرنے والی تھی. اس نے دعا نہ مانگی ہوتی تھی چھت گر جانی تھی, چھت گرنے سے بچ گئی. تو اس طرح کے فوائد بھی یعنی دعا سے ہو سکتے ہیں قبولیت کی صورت. ایک صورت یہ ہے قبولیت کی کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنی دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کو دیکھے گا, دعاؤں کا اجر دیکھے گا, ثواب دیکھے گا, تو تمنا کرے گا کاش جتنی میں نے دعائیں مانگی ہیں وہ مجھے یہیں کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی, دنیا میں بھلے قبول نہ ہوتی یہیں ذخیرہ کر دی جاتی اور مجھے یہ ثواب ان دعاؤں کا مل جاتا. تو اتنا ثواب ہے دعا مانگنے کا. اس لیے دعا سے بندے کو غفلت نہیں کرنی چاہیے. جلدی ہو سستی ہو کوئی وجہ ہے نا, تو کم از کم یہ جامع دعا, جامع بالکل یعنی کہ سمجھو کمپلیٹ دعا ایک طرح سے, اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اے ہمارے رب, مجھے دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے, عذاب نار سے بچا. یہ جامع دعا, دنیا کی بھی بھلائی مانگی آخرت کی بھی بھلائی مانگی اور عذاب نار سے پناہ بھی مانگی. اس کو جامع دعا کیا کہا گیا, جامع دعا ہے. تو کم از کم اتنا ہی کر لے. بعض بزرگوں سے ہے بھی ایسا کہ وہ اس قدر بس اتنی دعا کرتے تھے, یہ دعا پڑھ لیتے تھے, یہ اتنی مضبوط دعا ہے. الحمدللہ یہ تو سب کو یاد ہونی چاہیے, جب جب موقع ملے تو آدمی یہ دعا کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مسجد نبوی کو مسجد نبوی کیوں کہتے ہیں؟
ماشاء اللہ، بڑی پیاری پیاری ادائیں ہیں بچوں کی. مرحبا، بچے نے سوال بھی تو کیا تھا کہ مسجد نبوی کو مسجد نبوی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنائی تھی. صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعمیر میں حصہ لیا، تو بہرحال اس کا نام مسجد نبوی رکھا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے تین چار بچوں کو چادر، وہ بچے آپ کی طرف لے کر آتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟
یہ اللہ اللہ کرتے ہوئے آتے ہیں. وہ شاید آواز تو نہیں سنائی دیتی ہوگی آپ کو. اس میں بس وہ ایک تو بچوں کو محبت دینا، ان کی دل جوئی، ان کے ماں باپ کی دل جوئی، خاندان کی دل جوئی، دیگر بچے جو اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک ترغیب، لطف. اس معنی کچھ اور بھی نیکی کی دعوت ان تک پہنچ جائے گی، اور مدنی چینل کی اس میں ذرا ترقی کا بھی ہے. فوائد ہی فوائد ہیں، سائیڈ افیکٹ تو مجھے نہیں لگتے اس کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ولی رضا بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت اعتکاف میں قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کے جنازے میں جا سکتے ہیں؟
قریبی عزیز جیسے ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا، تو اس میں جا تو سکتا ہے اگر ضروری ہے تو. تاہم یہ کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، دوبارہ قضا کرنا ہوگا، جبکہ وہ اعتکاف سنت اعتکاف 10 دن والا جو ہے اس میں. اور نفل اعتکاف میں تو گیا تو کوئی قضا کی حاجت ہی نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلے غفران بھائی، میں آپ کو بائک کا چکر دلا کر لاتا ہوں.
کیا آپ کو بائک چلانا آتی ہے؟
جی جی آتی ہے نا، میں تو روز بائک کا چکر لینے جاتا ہوں.
لیکن ابھی تو آپ کے پیر بھی صحیح سے زمین پر نہیں پہنچتے ہوں گے.
نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن پاؤں زمین پر لگ جاتا ہے.
یہ تو بہت خطرناک بات ہے حسان بھائی، آپ کو اتنی چھوٹی عمر میں بائک نہیں چلانی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے.
کیا مطلب اچھی بات نہیں ہے؟ میں کسی کی بائک چوری کر کے تھوڑی چلا رہا ہوں، یہ میرے ابو کی بائک ہے اور میں ان سے پوچھ کے چکر لینے جاتا ہوں.
حیرت ہے، آپ کے ابو منع نہیں کرتے؟
کرتے ہیں مگر میں ان سے ضد کر کے چابی مانگ بھی لیتا ہوں.
پہلی بات تو یہ ہے، آپ کے ابو کو جو آپ کو چابی دے دیتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے بچوں کو بائک دینا بہت خطرناک ہے.
کچھ نہیں ہوتا یار، اب میرا حال سیٹ ہو گیا ہے.
اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ آپ یہ بائک چلائیں.
بھائی میں بائک چلا رہا ہوں تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو چلانا نہیں آتی ہوگی نا، اس لیے آپ کو جیلسی ہو رہی ہے.
نہیں احسان بھائی، ایسی بات نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے بائک چلانا نہیں آتی، لیکن ابھی مجھے اس کا شوق بھی نہیں ہے. جب بڑا ہو جاؤں گا تب چلانا بھی سیکھ لوں گا. مجھے بالکل بھی کوئی جلدی سے نہیں ہو رہی، بس مجھے آپ کی فکر ہے.
بھائی آپ میری فکر نہ کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے آپ کو ساتھ چلنے کی آفر کر دی، میں اکیلے ہی چکر لے لیتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے امیر علیہ سنت، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر انہیں بات سمجھ میں ہی نہ آئی. اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہی انہیں سمجھائیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے.
یہ فرضی خاکہ ہے، اس میں والد کو تو چابی دینی نہیں چاہیے، کہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اس کو تو ویسے بھی چلانے کی اجازت نہیں ہے، اور 18 سال کی عمر سے پہلے لائسنس بھی نہیں ملتا. لائسنس کے لیے ذرا ڈرائیونگ کے جو بھی اصول ہیں وہ الگ بات ہے، گھر بیٹھے مل جاتا ہے ہمارے یہاں، لیکن یہ کہ جو اصول ہے نا اس کے سیکھنے کے، ٹریننگ کے، وہ ہونا چاہیے. تو یہ چھوٹے بچے کو تو اجازت ہی نہیں، قانونی بھی جرم ہے. والد نے بھی اگر چابی دی ہے تو قانونی جرم میں ساتھ دیا ہے، और ये बच्चा जो है ना ये हर खतरा होता है, बच्चे को ज्यादा खतरा होता है कि ये इसके पांव भी बराबर नहीं पहुंच रहे हैं और मतलब हो सकता है कि ट्रैफिक में घबरा जाए, जोर से कोई हॉर्न बजाए तो इसमें ये डिसबैलेंस हो जाए और कहीं टकरा जाए, टकरा दे, किसी की भी जान ले ले, अपनी जान भी खोए, बहुत सारे खतरात होते हैं, तो इससे बचना चाहिए। फिर ये बच्चे ने जिनको रोका गया तो उन्होंने कहा तुमको जेलेसी होती है, तुमको आती नहीं है। तो जेलेसी यानी हसद, हसद बहुत बुरी भला है। हदीस पाक में हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को। तो ये कल्बी मरज है, ये दिली बातिनी मरज है, किसी को यानी कि एकदम ये कंफर्म हम नहीं कर सकते कि इसको हसद है, अल्लाह जानता है। तो ये इनका ये कहना कि तुमको हसद है, ये तोहमत की मिसाल है, एक मुसलमान पर तोहमत लगाई कि तुमको हसद है। तोहमत ये हमारे आम है, ये मेरे से जलता है, इसका माना भी यही है कि मुझसे हसद करता है, जेलेसी मुझसे। तो ये आम तौर पे कह देते हैं कि ये मुझसे जलता है, ये तोहमत है। दिल के हाल आपने कब से जानने सीखे, शुरू कर दिए, तो दिल की कैफियत है, बातिनी मरज है ये, और इल्म की कमी की वजह से। लेकिन ये कि गुनाह तो गुनाह है, सीखना फर्ज है इन चीजों का, जी हाँ, फर्ज उलूम में से। तो अब ये कि हसद की जो डेफिनेशन है, तारीफ हुई है कि किसी की नेमत ने किसी में कोई खूबी है, किसी के पास कोई अच्छी चीज है, दौलत है या हुस्न है, कुछ भी है, तो इसके ताल्लुक से इसके बारे में ये इरादा करना कि ये नेमत जो है इससे छिन जाए। तो अब उस यानी कि ये है हसद। तो अब ये कि हाफिज हाजी हाफिज गुफरान के बारे में मुझे साहब भाई ने ये कहा तुम्हें हसद है, यानी तुम ये चाहते हो कि मैं जो स्कूटर चला लेता हूं अच्छी तरह या चला लेता हूं तो तुमको चूंकि नहीं आती तो इसलिए तुम ये हसद करते हो मुझसे, जलसे करते हो कि मुझे भी ना आए, मैं ना चलाऊं। तो ये बहरल ये ना किया जाए। फिर ये कि अब हाफिज गुफरान ने फरमाया कि मुझे शौक नहीं है, तो खैर हम यही मानेंगे कि वाकई इनको शौक नहीं होगा, लेकिन ऐसा बोलते हुए दिल पर गौर करें कि शौक है कि नहीं है। ये भी एक नुक्ता है कि अगर शौक है फिर भी कह दिया मुझे शौक नहीं है तो ये झूठ हुआ। क्या और भी कुछ इसमें कुछ जब मेरे जहन से निकल गई कि इक्का दुक्का ऐसी बातें थी जिसमें ये सब के लिए मतलब सीखने का हमारे लिए कि ये तो फर्जी खाका है, आप समझाएं इसकी समझ में नहीं आ रहा, हालांकि वो सब समझा हुआ है, ये दूसरा पार्ट है। तो हमारा लिए कि ये सिखाने के लिए तो बाज औकात इस तरह नसीहतों के लिए वो मन घड़त या बनावटी गुफ्तगू की जाती है, शरीयत में उसकी गुंजाइश है, लेकिन इसमें भी एहतियात करनी है कि जहां तक सच से गुजारा होता हो ना वो झूठ ना बोला जाए। अल्लाह तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अला अल हबीब
सल्लल्लाहु
अला मुहम्मद।
आपका एक तहरीरी मैंने पढ़ा था कि हमारी गुफ्तगू है अगर कोई इसका ऑपरेशन करे तो हमें पता चले कि हमारी गुफ्तगू में कितनी गीबतें और कितनी तोहमतें वगैरह होती हैं। तो ये जो अभी आपने जिस तरह एक माशाल्लाह अंदाज जो अख्तियार किया वो एक मदनी ऑपरेशन हुआ गुफ्तगू का, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो बाबा ये इसमें एक और भी चीज थी कि वालिद साहब ने जैसे इजाजत दे दी और मैंने थोड़ी जिद की तो वो दे दी, तो अब ये तो बिल्कुल बात है कि इस तरह के जब वो टीनेजर्स होते हैं ये जिद करते हैं, अब इनकी जिद पर हम इनको किस तरह समझाएं, क्योंकि बाद अवकात ऐसे वाकयात होते हैं कि शायद वो जिंदगी भर फिर भूले नहीं जाते कि जरा सी बेहतियाती हो गई और बच्चा जो या तो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया या दुनिया से चला गया। इस मामले में भी अगर कुछ तरबियत हो जाए।
بچوں کو دے, وہ ایک بار دیں گے نا یہ تو بار بار مانگے گا, یعنی اس کی اوپننگ ہی نہیں ہونی چاہیے دینے کی. کہ والد صاحب دیں گے تو قانونی جرم, یہ گناہگار, یہ وہ قانون ہے جس میں بالکل اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے والی بات ہے. پولیس روک لے گی نا تو اس بچے کو بھی لے جائے گی, اس کے ابو کو بھی اٹھائے گی. قانون پر اگر عمل ہوا تو, یہ ہمارے یہاں یہ دتنگ پیچھا 150 بولتے ہیں ہم اس کو, یہ ہمارے یہاں چلتا ہے. باہر ملک میں جائیں تو یہ تھوڑی بچوں کی ہمت ہے کہ کوئی گاڑی چلا لے, جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ بھی نہیں چلا سکتا. ہمارے یہاں تو بغیر لائسنس کے گاڑیاں چل رہی ہیں. کاغذات اگر مولوں کے کسی کے پاس نہیں ہوتے, یہ بہت بڑا مبالغہ صحیح, لیکن ایک تعداد ہے جن کے پاس کاغذات نہیں ہوتے. بس پکڑ لیں گے, یہ روز تو پکڑتے نہیں ہیں, کبھی کبھار پکڑ لیں گے تو وہ پہلے تو 50 کا نوٹ دیتے تھے, اب پتہ نہیں کتنا دیتے ہیں, وہ 500 دیتے ہوں گے, بھاؤ بڑھ گیا ہوگا ان کا. رمضان میں شادی کے نام پہ لیتے ہوں گے, معاذ اللہ. یہ لینا ان کا حرام ہے, قانون پر عمل کر سکتے ہیں ان کو. اگر واقعی یہ ساری بدعنوانیاں ختم کرنی ہے نا تو ہماری پولیس قانون پر عمل کرے. تو بس وہ جو بھی قانون بنتا ہے, ایف آئی آر پھاڑنا, اس کا پرچہ کاٹنا, جو بھی ہے وہ کر دے, یا کوئی سے مشورے کر کے علماء سے بھی رہنمائی لے لے کہ جو بھی اسکوٹر والا ہے اس کو کچھ دیر کے لیے مرغا بنا دے. مرغا بنا دے, اگر مرغا نہیں بن سکتا تو خالی دیوار سے ہٹا کر ہاتھ کھڑے کر دے اور نظر رکھیں. اور یہ آپ یاد رکھیں گے, کبھی کاغذات, یعنی قسم کھا لے گا کاغذات کے بغیر نکلنا نہیں ہے, نہ لائسنس کے بغیر نکلنا ہے گاڑی. پھر بچہ بھی ضد نہیں کرے گا, اگر بچے کو بھی کچھ پولیس والے نے اس طرح کی ہلکی پھلکی سزا دے دی نا, 2-4-5-7 گھنٹے کے لیے مہمان بنا لیا نا, یہ بچہ کبھی اپنے باپ سے ضد نہیں کرے گا. مانگے گا نہیں, باپ دے گا تو بھی نہیں لے گا کہ نہ وہ 5 گھنٹے اس کے یادگار گزرے تھے. لیکن کیا کریں, کس کس بات کا رونا روئیں. ہمارا والد ہی کے پاس ہے یہ لگام کے اپنے بچوں کو اس طرح غیر قانونی کام بھی نہ کریں, غیر قانونی کام کرنے کی ٹریننگ بھی نہ دیں اور بتائیں تو یہ غیر قانونی ہے. اب باپ کے پاس ہی کاغذات نہیں ہوئے تو باپ کیا کرے گا, یہ کیسے بولے گا کہ یار میں تو ویسے قانون توڑتا ہوں, تو کہاں توڑنے لگا, یہ تو بولے گا نہیں. اب منہ پھٹ ہوتے ہوئے بول بھی دیتے ہوں گے, تو بہرحال یہ بھی نہیں بولنا ہے اور غیر قانونی کام کرنے بھی نہیں ہے اور بچوں کو مانگنا بھی نہیں ہے. ورنہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ٹانگ توڑ کے آ جائے یا ہاتھ توڑ کے آ جائے, ایک کوما میں چلا جائے اور پھر آپ زندگی بھر روتے رہیں. یہ موت کا گولا ہے جو اڑ رہا ہے روڈ پہ. ہاں, یا یہ کسی کو اڑا دے گا یا خود اڑ جائے گا. سب سے خطرناک, یعنی میرا جو یہ کہوں گا کہ سب سے پیسفل سواری ہوائی جہاز کی, سب سے خطرناک سواری اسکوٹر کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
یہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں بھی اور مختلف جگہوں پر, جو یہ قانون بناتے ہیں اور قانون امپلیمنٹ کرتے ہیں, قانون میں تبدیلی کر سکتے ہیں, ان گورنمنٹ کے جو لوگ تھے ان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو یہ آپ کا جو ٹریفک بہتر کرنے کا اور قانون کے امپلیمنٹیشن کا اور اس طرح کا جو آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کچھ علماء سے, میں نے ان کو اپنے دار و تحلیہ سنت کی بھی آفر کی تھی, بیٹھ کے کوئی سی قانون سازی کر لیں اور یہ ایک دن, دو دن, تین دن کے لیے اگر آپ مہمان بنا سکتے ہیں بنا لیں, اس طرح کر کے کہا تھا. میں کہا یہ جو ہے نا, یہ اس کے بغیر بہت مشکل ہو جائے گا. اتنی سمجھ میں آئی تھی ان کی بات, لیکن اب بات سمجھ میں آئی تھی, سمجھ میں آئی تھی اس کے بعد, یعنی بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کی تھی کہ جن کے ہاتھ میں یہ سب, جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس پر بات چیت کر کے اور اپنی کوئی کمیٹی بنا کر اس کو باقاعدہ اس پر کوئی قانونی طور پر کام کیا جا سکتا ہے. میں نے ڈائریکٹلی ٹارگیٹ پہ جا کے بات کی تھی اور ان کو سمجھ میں بھی آئی تھی کہ ہاں یہ, میں کہا ٹریفک یوں نہیں جیسے آپ لوگ کر رہے ہو نا, یہ تو کچھ نہیں ہے, مطلب امیروں امیر دے دے کے نکل جائے گا اور غریب بھی کچھ الٹا سیدھا کر کے نکل لے جائے گا. قانون وہ بنائے جس میں سب کے لیے ہو کہ یار عمل ہوگا, تو ٹریفک کا نظام انشاءاللہ آپ کا بہتر ہو سکتا ہے, کئی حادثات سے بچا جا سکتا ہے.
ماضی کی ایک یاد آ گئی مجھے, آپ کو بھی یاد ہوگی, ایک بار جوش میں میں نے اعلان کیا تھا کہ تم نہیں سنبھال سکتے میرے کو دے دو
yeah.
سارا نظام ٹریفک کا میں انشاءاللہ 12 دن یا کتنے میں نے
میں اس وقت تھائی لینڈ بینکاک میں تھا 12ویں کے دن تھے اور وہاں ہم نے پرمیشن کے لیے مجھے وہاں رکنا تھا کہ وہاں 12ویں شریف کا جلوس وغیرہ کی ترکیب بنانی تھی اور میں رات کو الگ وہاں لیٹ ہو جاتا تھا میں اکیلا بیٹا مدنی مذاکرہ کو دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے اعلان کر دیا کہ مجھے 12 دن کے لیے دے دو میں آپ کا ٹریفک کا نظام صحیح کر دوں گا اور میں سوتا رہا میں نے کہا اگر کل فون آ گیا تو پھر یہ سوتا رہا کہ اگر فون آئے گا تو اپنے اس کو ڈیل کیسے کریں گے 12 دن میں آپ نے کہہ دیا تو 12 دن میں صحیح کر کے دینا پڑے گا ہم کو
انشاءاللہ آپ بھی تیار ہوں گے آپ دینے ہو اپنے باپ کو نہ دے گے تو میرا کیا دیں گے
ظاہر جب بھی کوئی ہم کو دینے کے لیے بھی آئے گا تو ہم ان کے ساتھ پہلے بیٹھ کر تو
ان شاء اللہ سنبھال لیں گے
ٹھیک ٹھاک میٹنگ ہوگی بات چیت ہوگی
تم ہو تو پھر خوف کیا آپ تو پلاننگ کرنے لگے تھے نہ کہ ابھی کہیں انہوں نے دے دیا تو کیا کریں گے
میں تو
دے تو نہیں پھر بات کریں گے ان سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
آپ نے بہت اچھی بات کی اللہ وہ دین لائے قانون پر عمل ہو جائے نا حضور
بالکل
اور صحیح طور پر عمل ہو جائے اور شریعت کے جو اصول ہیں ان پر عمل درآمد ہو جائے تو لوگوں کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے اور مطلب بہت ساری چیزیں جو ہماری یہاں بگڑی ہوئی ہیں صحیح ہو جائے گی بس دین اسلام اور قانون اصولوں پر عمل ہو جائے
گجراتی کہاوت ہے یہاں رکشک کا جو بخشک تھا تو پرجا نو شوں پوچھوں یعنی جہاں محافظ ہی کھانا شروع کر دے تو یعنی بادشاہ ہی لوٹنا شروع کر دے یوں اس کو لیتے ہیں بادشاہ ہی لوٹنا شروع کر دے تو ریایا بیچاری کہاں جائے کس کو فریاد کرے ایسا ہی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
ہند کے شہر بمبئی سے مشیر اتاری عرض کر رہا ہوں امیر سنت کے بارکاہ میں اس بات کی رہنمائی حاصل کرنی تھی جیسے کسی مسجد میں اگر کسی نے اوت کی لکڑی کا دھواں جلایا جو کھانے کعبہ وغیرہ میں بھی جلایا جاتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے جلایا اس کے وجہ سے مسجد میں دھواں ہو گیا دھواں نکلتا اس میں سے اور دھواں ہو گیا تو اگر کوئی نمازی اگر اس کے منہ میں ظاہر سی باتیں ہو جائے گا تو ایسی صورت میں کیا روزہ رہے گا یا روزہ جاتا رہے گا برائے کرم رہنمائی فرما دے
روزہ نہیں جائے گا اس سے سر وہ ارادتن جیسے کہ منہ قریب کر کے دھوئے پر سانس کھینچا روزے دار نے اور روزہ بھی اس کو یاد ہے تو روزہ جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم
حضور وہ کون کون سے ٹائمنگز ہیں جن میں نماز نہیں پڑھ سکتے
اوقات مکروہ میرے خیال ویسے تو 12 ہیں 12 بہار شریعت میں جی ٹیل ہے اس کی
ویسے تو 12 ہیں مختلف اوقات کے لیے لیکن بنیادی اعتبار سے یہ 3 اوقات مکروہ کہلاتے ہیں
اگر اس کا کوئی بیان ہو جائے نا مختصراً تو اس کا بہت خوبصورت مدنی گلدستہ بن سکتا ہے کہ وہ کون سے ٹائمنگز ہیں یا کون سے اوقات کار ہیں جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو کافی یوں سمجھے کہ ایک بڑی تعداد ہوگی کہ جن کے یہ شاید علم میں بڑا اضافہ ہو جائے گا
یہ اوقات مکروہ سے ایسا مطلقاً نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہر وقت میں ایسا نہیں ہے
ٹھیک
اب جیسے 3 اوقات مکروہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تو ان میں غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ یہ بھی وقت مکروہ ہے لیکن اس میں یہ رعایت ہے کہ اس دن کی عصر اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لے بلکہ پڑھنی ہوگی یوں مطلب اس کی تفصیل آتے ہیں بعض میں ہے کہ نفل نہیں پڑھ سکتے جیسے نفل پڑھنا مکرو ہے یہ پورا سامنے آئے نا مضمون تو اس میں بہرحال میرا خیال ہے بڑا وہ اور لوگوں کو شاید ضروری نہیں کہ اتنا سمجھ میں اوقات مکروہ یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا مکرو یہ نہیں سمجھتے اس میں کوئی مکروب بولتا ہے کوئی مکرور بولتا ہے پھر کوئی یہ بولتا ہے مکرو ہے نا ناجائز تھوڑی ہے حالانکہ مکرو تحریمی جو ہے ناجائز و گناہ ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے لیکن عوام کو بیچاروں کو نوٹ گننے سے فرصت ملے انگلش ٹینسز رٹنے سے فرصت ملے ان کو اور دنیاوی تعلیم کی باریکیوں میں متھا دیوار سے مارنے سے تو فرصت ملے تو دین کی باتیں سمجھ میں آئیں گی نا. یہ سمجھ نہیں رہے مولانا, بہت مشکل باتیں کرتا ہے, پتا نہیں کیا کیا بولتا ہے. مولانا تمہارے دین کی بات کرتا ہے, تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کی باتیں تم تک پہنچاتا ہے, تم بولتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی. تو سمجھنے کا ذہن ہی نہیں ہے نا. آخر ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کی سمجھ میں آتی ہے, ان کی تعداد بھی ٹھیک ٹھاک ہے جن کی سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ. اس لیے سب کو, ہر مسلمان کو سمجھ میں آئے اتنی اس میں صلاحیت پیدا ہونی چاہیے, کوشش کرے کہ سمجھ میں آئے. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. پوچھ یا اہل ذکر, جو فاسألوا أهل الذكر, اہل ذکر سے علماء مراد ہے. تو علماء سے کار کا پرزہ کیسے فٹ کرنا یہ نہیں پوچھا جائے گا, انڈرسٹوڈ. ان سے دین کا مسئلہ ہی پوچھیں گے نا, دین سیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور سجدے بھی کر لیے تو کیا اس کا حل ہے؟
سجدے سب کر لے.
کیا پھل فروٹ اور کھجور پر بھی زکات ہوتی ہے, اور اس زکات کا کیا طریقہ کار ہو؟
شرائط کے ساتھ, جیسے مال تجارت ہے, کھجور تو مال تجارت, زوردار مال تجارت ہے. سراسر سال اس کا تو میرا خیال اسٹاک کرتے ہوں گے رمضان کے لیے, ہے نا, تو یہ بھی اس میں کاؤنٹ تو ہوگی نا,
اس پر بھی ہوگی. اور دوسرا عشر کی صورتیں بھی اس میں بنتی ہیں کہ جو پیداوار ہے اس پہ جو ہے وہ عشر ہوتا ہے, یوں اس کے پر زکات اور عشر دونوں کی صورتیں مختلف بنتی ہیں.
اب یہ کہ خرید کر جس نے اسٹور کی ہے وہ تو مال تجارت ہے اس کے,
جو بیچنے کے لیے اس نے اسٹور کی تو اس پر
جی. اب بیچنے کے لیے اسٹور کرتے ہیں, بیچنے کے لیے اسٹور کی ہے, اپنے کھانے کے لیے جو لی ہے دو چار کلو رکھی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے نا, یہ تو اپنی ضرورت کے لیے. اور اگر اس کے باغ لگایا اس نے کھجوروں کا تو پھر اس میں عشر کے مسائل آئیں گے.
اگر کوئی شخص مغرب پڑھ کر سو گیا رات میں دیر سے آنکھ کھلی تو کیا عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد کی نماز بھی ادا کر سکتا ہے؟
جی نہیں, عشاء سے پہلے سویا نا, عشاء کے بعد سوتا تو تہجد کی صورت بنتی.
شام کو بھی اس طرح کا ایک سوال آیا تھا, اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ بھئی یہ جو دعوت اسلامی اجتماعی اعتکاف کراتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے اور ہم کیوں کریں یہ, تو آپ انہیں کس طرح ان کی رہنمائی فرمائیں گے؟
سبحان اللہ, اجتماعی اعتکاف کی تو سمجھو سارا سال انتظار رہتا ہے. یہ کہنا چاہیے, آخر ایسے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو برسوں سے, یہ تو بیچ میں کورونا کی وجہ سے گیپ ہو گیا. آپ کو پچھلے سال والے کو بولے گا میں اتنے سال سے کر رہا ہوں, اتنے سال سے دنیا کے دیگر ممالک سے بھی آ جاتے ہیں. اچھا پاکستان کے مختلف شہروں سے تو آتے ہی ہیں, ڈھیر سارے آتے ہیں. تو آخر یہ کہ کوئی تو کچھ ملتا ہوا تو آتے ہیں نا, الحمدللہ بہت کچھ ملتا ہے. اعتکاف کا اعتکاف ہوتا ہے اور عام طور پہ دیگر مساجد میں کوئی علم دین سکھانے کی ترکیب نہیں ہوتی. الحمدللہ ہمارے یہاں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے اور قرآن کریم درست پڑھایا جاتا ہے, دعائیں یاد کروانے کے حلقے ہیں, اور پتہ نہیں طرح طرح کے مطلب میں نے کہ ماشاءاللہ نیک اعمال جو ہے نا اپنا رسالہ اس کے مطابق کوشش کی جاتی ہے ان کو عمل کرائے. یہاں کتنے تاثرات میں بولتے کہ یار یہاں آ کر ان کو پانچوں نوازیں مل رہی ہیں, کبھی وہ آ کر بولتے ہیں کہ میں نے تو کبھی روزے نہیں رکھے, یہاں کے روزے رکھ رہا ہوں. یہ ملنا ہوا یا نہیں ملنا ہوا, الحمدللہ بہت کچھ ملتا ہے. اور ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو یہاں آتے ہیں تو پہلے جیسے بھی ہوں, یہاں آنے کے بعد کچھ اور ہو کے نکلتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس سے بھی کئی ملیں گے جو بالکل یعنی کہ آپ کو بولیں گے کہ سب سے پہلے میں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول مدنی ماحول میں اعتکاف کیا, اعتکاف کے بعد آج میرا یہ رنگ ہے, مذہبی رنگ ہے, اور میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، میں دعوت اسلامی کی فلاں ذمہ داری پر، بلکہ خود یہ نگران شورا حاجی عمران، یہ بھی اعتکاف میں، مطلب ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے، یہ اعتکاف میں آئے تھے اور یہ بھی ان کا بھی کوئی فیل ہوگا، اڑا اڑی کا، تو ان کے دوست ان کو ملنے آتے تھے اور بولتے تھے کہ بکو انہوں نے مجھے بتایا تھا، کہ میرے دوست بولتے تھے کہ، یا دوستوں نے بولا کہ اب یار یہ مولانا کو تو چھوڑ دو یار، ان کو تنگ کرنے کے لیے کہاں ان میں گھس گیا ہے. اور پھر یہ کہ ماشاء اللہ اسی اعتکاف میں انہوں نے داڑھی مبارک سجائی، تو ماڈرن تھے یہ، عام لڑکے جو ہوتے ہیں داڑھی منڈے ماڈرن اور مارشل آرٹ اور پتا نہیں کیا کیا مسئلے تھے ان کے. تو یہ ماشاء اللہ یہ آپ کے سامنے ہے، آج پوری دنیا کی دعوت اسلامی میں ان کا الحمدللہ جو بھی کام ہے آپ کے سامنے، اللہ کی رحمت. تو یہ ہمارا اعتکاف کا تحفہ ہے. اب بھی اگر بولتے ہو کہ اعتکاف میں کیا ملتا ہے، پھر آپ بتائیں گے کیا نہیں ملتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماشاءاللہ آخری عشرا کی آنکھ دماد، یعنی آخری 10 دنوں، تو اس کے لیے ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا بھی کئیوں کا ذہن بنتا ہے، لیکن کئی بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار کیسے 10 دن گزریں گے، یہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے. تو ماشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو ترغیب ارشاد فرمائیں گے تاکہ جو تھوڑے بھی وہ ڈگمگ ڈگمگ ہیں تو ان کی بھی ہمت ہو جائے یار شور فکر دنیا کی، چل اعتکاف کرتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں، 3 بڑے بڑے گڑے حائل کر دے گا، یعنی آڑ بنا دے گا. ہر خندق کی مسافت، یعنی ہر گڑے کی فاصلہ، ہر گڑے کا فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اعتکاف میں کیا نہیں ملتا؟ الحمدللہ اعتکاف میں وہ ملتا ہے جو کہیں اور نہیں ملتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہے. یہ پہلی رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے، پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے، درمیانی 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے. یوں 1 مہینے کے اعتکاف کی ترکیب. تو بہرحال یہ کہ ہمیں اگر یہ سعادت ملتی ہے 1 مہینے کی، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ نہیں، اگر ٹائم تو پھر 10 دن کا کر لیں، 10 دن کا تو کر لیں، 10 دن کا تو سنت موقعہ علل کفایہ ہے کہ ساری بستی میں کچھ کر لیا تو سب پر وہ سنت اتر گئی، ورنہ تو پھر سب اس حوالے سے مجرم ہوں گے. جو بھی کرے گا اس کو ثواب پورا پورا ملے گا سنت موقعہ پر عمل کرنے کا. ہمت کریں جن کے پاس گنجائش ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ آئندہ سال کریں گے، آئندہ سال کس نے دیکھا ہے، کل کس نے دیکھی ہے. نیت آج کر لیں گے تو انشاءاللہ نیت کا ثواب مل جائے گا. تو ہمت کریں اور 10 دن کے لیے ضرور بھی ضرور اعتکاف کی نیت کریں. اور جتنے معتکفین 1 ماہ والے ہیں، اگر ان کو واقعی کچھ لطف آیا ہے، مزہ آیا ہے، روحانی سکون ملا ہے، روحانیت ملی ہے تو وہ آپ انفرادی کوشش کریں اپنے اسلامی بھائیوں پر، خاندان والوں پر، پڑوسیوں پر، دوستوں پر، اور ان کو دعوت دیں کہ آپ اعتکاف کریں. یعنی یہ صرف میں عالمی مدنی مرکز کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو سب کو یہاں بلائیں، یہاں نہیں آئیں گے، اپنے ان کے شہر میں تو تقریباً شہروں میں دعوت اسلامی کا کام تو ہے الحمدللہ، تو اعتکاف بھی مل جائے گا. تو یہ کہ اپنے اپنے گاؤں میں وہاں نہیں ہو رہا، قریبی شہر میں چلا جائے تو وہاں اعتکاف کر لے، کراچی میں آنا چاہے ویلکم، موسٹ ویلکم الحمدللہ. یہاں کا پھر اپنا لطف و سرور ہے مدنی مرکز کا. تاہم یہ کہ کہیں بھی دعوت اسلامی کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں شریک ہو جائیں. پیغامات نے 10 دن کا اعتکاف کرنے کی نیت ہے یا نہیں، آپ یعنی جس نے نیت کی وہ پیغام دے سکتا ہے. اور آپ سب جہاں جہاں موتقف ہیں، ایک ماہ والے یا تھوڑے والے یا جو مجبور ہیں وہ نہیں کر سکتے اعتکاف، نہیں کرتے، وہ بھی دوسرے کو دعوت تو دے سکتے نا، دعوت دیں، تیار کریں. سارے ذمہ داران بھی کوشش کریں اور پورا زور لگا دیں کہ کوئی بھی اس سعادت سے محروم نہ رہے اور اعتکاف کی سعادت حاصل کر لے. انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. 10 دن کا اعتکاف، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، اور کیا چاہیے آپ. نمبر 2، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث نمبر 2 کے تحت مرآت جلد 3 پیج نمبر 217 پر فرماتے ہیں، یعنی اعتکاف کا فوری فائدہ تو یہ ہے کہ یہ معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے، بچا رہتا ہے، دور رہتا ہے گناہوں سے. عکف کے معنی ہے روکنا، باز رکھنا، کیونکہ اکثر گناہ، غیبت، جھوٹ اور چگلی وغیرہ لوگوں سے اختلاط یعنی میل جول کے باعث ہوتی ہے. معتکف گوشہ نشین ہے اور جو اس سے ملنے آتا ہے وہ بھی مسجد و اعتکاف کا لحاظ رکھتے ہوئے بری باتیں نہ کرتا ہے نہ کراتا ہے. یعنی معتکف اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے محروم ہو گیا، جیسے زیارت قبور، مسلمان سے ملاقات، بیمار کی مزاج پرسی، نماز جنازہ میں حاضری، اسے ان سب نیکیوں کا ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے یہ کام کرنے والوں کو ملتا ہے. انشاءاللہ غازی، حاجی، طالب علم دین کا بھی یہی حال ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا گیا ہے، منقول ہے یعنی بیان کیا گیا ہے، معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے. حوالہ شعب الایمان جلد 3 پیج نمبر 425 حدیث نمبر 3968. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے والے سننے سے عرض ہے کہ کیا اگلے 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے ہم آ سکتے ہیں یہاں پر، اور آ سکتے ہیں تو کیسے آئیں، اور کارڈ ہم کہاں سے لیں جو آفیشلی کارڈ آپ نے بتایا. جزاک اللہ خیر.
10 دن کے لیے اعتکاف کا، ہاں بھائی وہ یہیں آ کر وہ کارڈ یعنی وہ بنانا پڑے گا، فارم بھرنا پڑے گا، یا کوئی اور بھی سسٹم ہے؟ آن لائن بھی ہے راجی امین
جی، آن لائن بھی اس کی سہولت ہے، اور فیضان مدینہ بھی جو آتے ہیں ان کو بھی تقریباً یہاں پر ہاتھوں ہاتھ یہ سلسلہ بھی جاری ہو سکتا ہے، اور ہم اس کا لنک جو ہے وہ شیئر بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ مدنی چینل پہ بھی شیئر کر دیں گے، اور ویسے بھی ذمہ داران کے ذریعے یہ لنک جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اسلام بھائی جو یہاں ایک آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آن لائن بھی یہ فارم بھر سکتے ہیں.
میرا مشورہ ہے کہ آن لائن جلدی جلدی بھر لیں، کم از کم ایک بار کا تو مجھے یاد ہے کہ اتنے آ گئے تھے کہ مسجد میں سنبھالنا ممکن نہیں تھا.
ہم نے اعلان کیا تھا
اور ہم کو معذرت کرنی پڑی.
جی
تو ایسا نہ ہو کہ مطلب ہے کہ آپ لیٹ ہو جائیں. اس لیے ابھی سے بھرنے جب کرنا ہی ہے اعتکاف تو فارم بھر لیں.
اور لمٹ اصل میں ایک لمٹ رکھنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں پھر گنجائش استنجا وضو کھانا پینا سونا سارا ہوتا ہے تو پورے اوپر نیچے ہر طرف دیکھنے سے ہی ایک تعداد بنائی جاتی ہے کہ پھر اس سے اوپر تعداد ہوتی ہے تو پھر دیگر سارے پھر آزمائشوں میں آنے کے وہ امکان ہو جاتے ہیں.
مگر ابھی الحمدللہ کافی گنجائش ہے. آپ بالکل یعنی کہ ہمت کریں اور بھر لیں فارم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیا ڈکیتی کرتے ہوئے کوئی مارا گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟
نہیں پڑھیں گے. ڈکیتی کرتے ہوئے اگر ڈاکو مارا گیا تو وہ اس کی ابھی ہے مطلب یہ پڑا یہی ہے مسئلہ کہ وہ ڈکیتی کرتے ہوئے ڈاکو مارا گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. لیکن اب وہ ڈاکو ہے وہ ڈکیتی کر چکا بعد میں کسی اور صورت میں فوت ہو گیا تو اب تو پڑھی جائے گی نا. ڈکیتی کرتے ہوئے مارا گیا.
قیامت کے روز سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں ہوں گی لیکن کیسے پتا چلے کہ کون کس نبی علیہ السلام کا امتی ہے؟ سوال آیا.
قیامت کے دن بہت کچھ وہ باتیں پتا چل جائیں گی جو ابھی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اپنے آقا کو پہچان لیں گے. آقا ہمیں ڈھونڈ لیں گے اپنے کرم سے.
حدیث پاک میں پوچھا گیا تھا نا کہ آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟
صراط وہی نا صراط پر
وضو
میزان پر
وضو وہ تو ڈھونڈنے
ڈھونڈے ہیں.
یعنی کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا کہ غرم محجلین اعضاء وضو ان کے چمکتے ہوں گے. اس سے جی اس سے جو ہے نا وہ اس امت کی الگ سے پہچان ہو جائے.
اور وہ ایک میں شیر کے نے کہا ہے جی جی فرمائیے حضور.
ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہچان ہی جائیں گے. حضرت سیدی اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اتنے مرید ہیں کہ آپ ہر مرید کو جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چرواہا ہوں, بھینسے وغیرہ چراتا ہوں, بکریاں وغیرہ. تو اگر تمہاری بکریاں دوسری بکریوں کے اندر مل جائے تو تم پہچان لو گے چاہے کتنی ہوں؟ تو بولا ہم ساری کی ساری پہچان لوں گا. تو پیر بھی اسی طرح مرید کو پہچان لیتے.
ڈھونڈائی کریں صدرِ قیامت کے سپاہی ڈھونڈائی کریں صدرِ قیامت کے سپاہی
حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر ہے.
نشان پر
حضور شیر کو اس طرح بھی وضاحت کی جاتی ہے جیسے عرفات کے میدان میں نہیں کتنا رش ہوتا ہے، دور سے کوئی جھنڈا کہیں ہوتا ہے تم پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے، وہاں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا ہے. تو آقا کا جو لواء الحمد ہوگا نا، یہ انشاءاللہ غلاموں کو بتائے گا
حمد کا جھنڈا،
حمد کا جھنڈا. سوال چلائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رشیک افطرت.
فیضان بھائی، آپ نے کھجور کھانے سے پہلے دعا پڑھی؟
ہاں، روزے سے پہلے دعا پڑھوں گا نا،
یعنی روزہ کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، روزہ کھولنے کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے. کاشف بھائی، آپ سموسے سے روزہ کھول رہے ہیں، کمال ہے یار.
ہاں، سموسے سے روزہ کھلتا ہے اور پکوڑوں سے بھی کھل جاتا ہے، کھولنے والے تو سگریٹ سے بھی روزہ کھلتا ہے.
اچھا، مطلب سموسے سے افطار کریں، پکوڑے سے کریں یا سگریٹ سے کریں، صحیح ہے؟ مطلب
ہو سکتا ہے،
ہو سکتا ہے. آپ لوگ بھائی افطاری کریں نا، روزہ کھولیں. آپ کس کا انتظار کریں زین بھائی؟
یار اصل میں قریبی مسجد کی میری اذان ہوئی نہیں ہے اور دور دور سے مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، تو وہ اس پہ میں تھوڑا کلیئر نہیں ہوں، تو جب تک قریبی مسجد میں اذان نہیں ہوگی تو میں روزہ نہیں کھولتا.
اچھا، مطلب آپ اذان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی قریب کی اذان کا؟
جی، اسی پہ کھولتا ہوں.
اچھا، وہ دور سے آئے گی تو اس میں بھی نہیں کھولیں گے آپ، بلکہ آپ کے کانوں تک آ رہی ہو؟
میرا تو اسی پہ دل مطمئن ہے.
اور فیضان بھائی، آپ؟
میں احتیاطاً ایک منٹ بعد روزہ کھولتا ہوں نا، کہ میرا روزہ ضائع نہیں ہو جائے، تو آپ بھی احتیاطاً ایک منٹ بعد ہی کھولا کریں روزہ.
اچھا، آپ ایسا سمجھتے ہیں.
زین بھائی، رضوان بھائی، آپ کو بتا نہیں، روزہ لیٹ کھولنے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے.
اچھا، آپ کے خیال میں یہ لیٹ کھولیں گے تو روزہ مکرو ہو جائے گا؟
جی، میرے کو تو یہی لگتا ہے.
شیخ، آپ نے سنا میرے دوستوں کی باتیں سنی آپ نے، اب یہ اتنے سارے جو خیالات ہیں، اپنے اپنے سمجھنے کی باتیں ہیں، مجھے اور انہیں بتائیے اور ناظرین اور حاضرین کو سمجھائیے کہ آخر درست کیا ہے.
ماشاء اللہ، یہ سمجھانے کے لیے خاکہ ہے، یہ یعنی کہ عوامی انداز یہ ہے، ہر ایک یعنی کہ اپنے اپنے مسئلے ہیں اس کے اپنے اپنے. تو صحیح یہ کہ روزے کا تعلق افطار کا یا سحری کا اذان سے نہیں ہے. اگر اذان سے ہے اور دور اور نزدیک والی اذان کا بھی مسئلہ ہے اس میں، تو جن پورے پورے شہروں میں اذان کی آواز نہیں ہوتی، یعنی ایک مسجد ہی نہیں ہوتی. اب پاکستان میں تو ہیں، لیکن باہر ملکوں میں پورے پورے شہر میں مسجدیں نہیں ہوتی، وہاں اذان کا کیا ہوگا؟ تو اذان سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے. وقت ہو گیا صبح صادق کا، فجر کا وقت ہو گیا، تو یہ سمجھو روزہ بند ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، پانی پیو یا نہ پیو، دیکھے ختم ہو چکا ہے. اب پانی پئیں گے بھی، ٹائم ختم ہو کر ہوا اور پانی پیا تو روزہ ہی نہیں ہوگا، بند ہونے کے بدلے کھل جائے گا. اور اسی طرح افطار کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس میں بھی اذان کا تعلق نہیں، وقت ہو جانا چاہیے. وقت ہو گیا تو کھجور یا پانی کا گھونٹ پیا اور اب دعا پڑھی جائے. جیسے انہوں نے پہلے دعا پڑھنے کا ایک منظر دکھایا، اصل وقت قبولیت کا جو ہے نا، جی حدیثوں میں جو بشارت ہے قبولیت کی، تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں کافی اس میں وہ مواد دیا ہے، اور یہی انہیں ارشاد فرمایا کہ افطار دعا افطار جو ہے یہ اصل قبولیت کی گھڑی افطار کرنے کے بعد ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور افطار کا جب وقت ہو گیا تو اب بلا وجہ دیر نہیں کرنی چاہیے، افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. افطار کا جب غروب آفتاب کا یقین ہو گیا تو اب افطار کر لیں. یہ تین چار باتیں اس میں تھی، سموسے پکوڑے اور سگریٹ سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں. بات تو صحیح ہے کہ اگر کسی نے سموسہ کھایا، پکوڑا کھایا یا سگریٹ کا کش لگایا، روزہ تو کھل گیا، لیکن ظاہر ہے کہ سگریٹ سے تو کوئی بھی نہیں کھولتا ہوگا. خالی پیٹ میں سگریٹ کا اس طرح جانا وہ ویسے ہی نقصان دہ سگریٹ، اور یہ میرا خیال ہے طبن زیادہ نقصان دہ ہوگی، بالکل خالی پیٹ میں یہ گرما گرم جب دھواں جائے گا تو. اسی طرح سموسا پکوڑا بھی بالکل خالی آتے ہیں بالکل, اس میں یہ نہیں جانا چاہیے, اس میں پانی جانا چاہیے. یا پھر کھجور صحیح ہے, کھجور کا حدیث پاک میں تذکرہ ہے, یہ میٹھی چیز جاتی ہے تو یہ آنکھوں کو مطلب اس کا نظر کو فائدہ ہوتا ہے. یہ کھجور کے تعلق سے, میٹھی چیز کے تعلق سے, کہ یہ جب خالی پیٹ ہو. ہمارے یہاں خیر پیٹ بھرنے کے بعد ہی میٹھی چیز لائی جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ جو اتنی بڑی انہوں نے دعا پڑھی, اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت.
اچھا اچھا, اس میں ایک تو دعا یہ ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, ایک دعا یہ ہے. اور دوسری دعا یہ ہے اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, ہے نا. یہ دعائیں, یہ دو دعائیں تو اس میں لکھی ہے فیضان رمضان میں. اور یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے عوام الناس میں, اللہم لک صمت وعلیک توکلت بک آمنت, اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, یہ اس کا کوئی ثبوت پتا نہیں ہے. شاید بس وہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے اس کو جاری کیا ہو, معنی کے لحاظ سے تو غلط نہیں ہے یہ, لیکن جو حدیثوں میں آئی وہ دعا پڑھنا زیادہ مناسب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد انیس اتاری کراچی سے. بابا افطار کے بعد آپ حسن رضا کے گلے پہ شاید ہاتھ رکھے, بخار چیک کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی روح سے تو تندرستی عطا فرمائے, خیریت دعاؤں کا طلبگار.
اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. یہ بیچارے کل دوپہر سے یہ بخار ان کو ہے, تپ رہے, لیکن یہ عجیب بچہ ہے, یہ روزہ نہیں چھوڑتا. یہ آج سارا دن تپ رہے تھے بخار میں, میرا 101 102 ہو گیا ہو تو کہہ نہیں سکتے. یہ ڈاکٹر کو بھی بلایا تھا, دیکھ کر گیا. بہرحال یہ کہ میں بولتا تھا پانی پی لو, نہیں پیوں گا. روزہ الحمدللہ انہوں نے پورا کیا الحمدللہ. یہ پورے رمضان میں ایک بھی روزہ انہوں نے نہیں چھوڑا. اب اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, اور ہمیں زبردستی ان کو روزہ چھڑوانا پڑے گا, کیونکہ دوا تو ٹائم ٹو ٹائم دینی پڑے گی نا. دیکھو کیا ہوتا ہے, ابھی تو اتر گیا تھا الحمدللہ, مگر اب کرنٹ پوزیشن مجھے نہیں پتا کہ یہاں موجود نہیں ہے. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے, کہیے ماشاء اللہ بارک اللہ. اور یہ ہمارے ان مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ ایک چھوٹا بچہ, صرف 6 سال کا بچہ ہے, زیادہ کوئی اس کو شور بھی نہیں اتنا, لیکن روزے کا یہ اتنا شوقین ہے. یہ میں مزید بتاتا نہیں روزوں کے تعلق سے, یہ تو بڑا شوقین ہے. تو یہ الحمدللہ مطلب یہ کہ اس بخار کے عالم میں اس نے روزہ نہیں توڑا, شدت کے بخار میں. میرے خیال میں شدت کا بخار کہیں گے, تب پر آتا ہے. پانی کے پوچھے اور ہم لوگ رکھ رہے دن کے ابو. اور جو بیچارے نوجوان ہمارے مسلمان بھائی قابل رحم, ان کا بیچاروں کو جذبہ ہی نہیں ملتا, یہ بالکل ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور روزے نہیں رکھتے رمضان کے, ان کو اس بچے سے درس حاصل کرنا چاہیے. آپ نے تعزیہ عیادت کی, مجھے اچھا لگا, جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کفلین میں جو تانبے کے بنے ہوں اس پر سونے کا پانی وغیرہ چڑھا سکتے ہیں, یا آج کل جو بازاروں میں چاندی وغیرہ کے کفلین بنائے جاتے ہیں تو کیا چاندی وغیرہ کے کفلین پہن سکتے ہیں؟ اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے.
یہ جو کف بٹن
یہاں لگتا ہے کفلین
جی,
یہ
اچھا یہ
ادھر جو چاک ہوتا ہے نا بٹن کی جگہ پر کفلین لگائی جائے, کف
جائز.
सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे साथी दोस्त हमारे भाई जो व्हीलचेयरों पे हैं वो मस्जिद जब जाते हैं तो अक्सर बल्कि ज्यादातर ऐसा होता है कि मस्जिद एक्सेसिबल नहीं होती, चार छह सीढ़ियां बाहर ही होती हैं तो वो मस्जिद के अंदर ही नहीं जा पाते। तो इस सूरत हाल में अगर कोई घर में नमाज पढ़े तो क्या उसको जमात का सवाब मिलेगा? दूसरा मामला यह है कि जब हम मस्जिद में चले भी जाए चार लोगों की मदद से उठा के कोई ले जाए तो हमारी व्हीलचेयरों में मिट्टी होती है जिसकी वजह से मस्जिद जो है वो गंदी होती है और बहुत सारे लोगों के रवैये बहुत खराब हो जाते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया है, तो इस बारे में हजरत साहब आप क्या फरमाते हैं?
अच्छा है फकत वो जो बीमार मदीना है।
अल्लाह पाक आपके हाल पर रहम फरमाए। जो कैफियत आप बता रहे हैं और आपने जो सवाल किया इस की रोशनी में तो यही जवाब बनता है कि जमात वाजिब नहीं है आप पर, घर में पढ़ सकते हैं। अभी एक दिल जले आदमी का कि मैं जमात से महरूम रहा तो अल्लाह की रहमत पर रहमत से कोई बईद नहीं है कि वो जमात से भी ज्यादा सवाब अता फरमा दे, लेकिन अभी एक इस तरह के माजूर को घर में पढ़ने पर जमात का सवाब मिलेगा या नहीं, इस तरह की कोई रिवायत मैंने पढ़ी नहीं है। अल्लाह बेहतर जाने। صلوا على الحبيب صلى الله على محمد। वो हदीस पाक जो है कि जिसमें बीमार को उस अमल का भी सवाब मिलता है जो तंदुरुस्ती में करता था। तो अब ये कि उस हिसाब से मैं ये गौर कर रहा हूं कि अगर ये शख्स माजूर होने से पहले जमात नहीं छोड़ता था, बड़ा शौकीन जमात का जज्बा और हर वक्त जमात यानी कि वो लेता था, तो ऐन मुमकिन है कि वो उस हदीस के तहत उस इसमें आ जाए कि बीमार को उन अमाल का सवाब मिलता है कि जो ये सेहत में किया करता था, इसमें ये आता मालूम हो रहा है। लेकिन अब ये देख लें कि माजूर होने के बाद ये जज्बा पैदा हुआ या पहले से जज्बा था। अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। सल्लू अला अल हबीब सल्लल्लाहु।
अगर किसी खातून के पास सिर्फ दो तोले सोना ही हो और कोई माल ना हो, कोई पैसे ना हो, तो क्या उस दो तोले पर भी ज़कात बनेगी? रहनुमाई फरमा दीजिए।
अब जैसा आप सवाल कर रहे हैं इसके हिसाब से तो नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता है, करेंसी थोड़ी बहुत होती है, इस तरह मिलकर तो वो ज़कात की मद बन ज़कात का निसाब बन जाएगा। अगर एक रुपया भी है उसके पास, सपोज करें एक रुपया, तब भी जकात के मद में वो शामिल हो, तो फिर सब मिलके वो जकात की निसाब बन जाएगी। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي
او تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم। या मुर्शिदी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने बहुत सी किताबें और रिसाले तहरीर किए ना, तो आप ये फरमाएं कि आपकी पसंदीदा किताब या रिसाला आपको कौन सा पसंद है, रिसाला या किताब?
माँ बाप को सारी औलाद पसंद होती है, जो इतनी मेहनत से रिसाला लिख के ये खाली ये पढ़ने में सुस्ती होती है, तो इसको तैयार करना और इसके इतने मराहिल हैं, ये कितनी मेहनत मशक्कत से आता होगा रिसाला। अब ये कैसे बंदा कहे कि ये मुझे पसंद नहीं है, वो पसंद है? फहम, बस समझो और गौर करो।
अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि हम अपने अब्बू से बहुत सी फरमाइशें करते हैं, मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे अब्बू हमारी तमाम फरमाइश पूरी नहीं करते, तो हम अपने अब्बू से नाराज़ हो जाते हैं, مگر پھر بھی ہمارے ابو ہماری فرمائشوں کو پورا نہیں کرتے، تو کیا ابو سے ناراض ہونا درست ہے اور ہماری فرمائشوں پر مسلسل ضد کرنا یہ بھی درست ہے؟
بچوں کا ایک مان ہوتا ہے ابو پر، وہ یوں ضد کرتے ہوتے ہیں، ضد ابو سے ہی کریں گے، امی سے ہی کریں گے، باہر کے آدمی سے تو کرنے سے رہے. تو یہ کہ جو سمجھدار بچے ہیں کم از کم ان کو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ امی ابو آزمائش پہ آ جائیں. وہ ضد پوری نہیں کرتے، اس پہ بھی حکمتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ جو مانگ رہا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو دی جا سکتی ہے، ابو کے لیے امی کے لیے زیادہ دشوار نہیں ہے. لیکن امی ابو اس کی ان کی جو لوجک ہوتی ہے نہ دینے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ دیں گے نا ہم، تو آج تو یہ ہم سے 10 روپے کی چیز مانگتا ہے، اب اگر اس کی فرمائش ہم نے فوراً پوری کر دی تو کل یہ 25 روپے والی فرمائش کھڑی ہوگی، پرسوں 100 روپے والی، تو پھر کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے شروع سے نزلے کو روکو تاکہ بخار سے بچت ہو. تو اب یہ کہ بڑے جو بچے ہیں ان کو ضد نہیں کرنی چاہیے، امی ابو کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. نہ چھوٹے بچے ہیں تو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کی، میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ وہ انہوں نے سننا ہے نہ سمجھنا ہے. تو بارہ لے کے اگر چھوٹے بچے، اور وہ چھوٹا نہیں ہے جو تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہے، تو چھوٹا بچہ بھی اگر اتنی سمجھتا ہے کہ امی ابو کی پاس ضد نہیں کرنی چاہیے، آپ کو نہیں پتا کس طرح بےچارے ابو کما کر لاتے ہیں اور کس طرح وہ گھر چلاتے ہیں، پھر آپ کو ہر چیز اگر دیتے رہیں گے نا تو پھر آپ کی عادتیں خراب ہو جائیں گی، آپ پریشان ہوں گے. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، یا کچھ چیزیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اس لیے وہ نہیں دیتے آپ کو، کوئی آنکھوں کی روشنی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس لیے نہیں دیتے. تو یوں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ، پھر لے جانا آسان نہیں ہوتا، پھر ضروری نہیں کہ ابو کے پاس ٹائم ہو اتنا. اس لیے مطلب اچھے بچے ضد نہیں کیا کرتے.
کہتے ہیں کہ بچوں کو نہ سننے کی عادت ڈالوانی چاہیے،
نہ سننے کی، نو
نو نہیں بیٹا،
وہ آپ نے نہ بولا مگر نعت سننے کی، نعت
نو
نو سننے کی
نہیں بیٹا، نہیں کرنا ابھی، نہیں دلا سکتا، نہیں جانا. تو کیونکہ جب وہ نہیں کرتے نا والد اس طرح، اور ٹھیک ہے بچہ ہے پھر کبھی کسی دن بریک لگاتے ہیں تو آپ کہتے رہے وہ ٹرک الٹی ہوتا ہے. بچے کو نو سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ نہیں بیٹا. تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ بیان کیا گیا ہے.
بالکل. صلوا علی الحبیب.
اچھا یا مرشدی، میرا سے تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی امی سے کہتے ہیں کہ افطاری میں سموسے اور رول جیسی چیزیں بنائیں، لیکن امی ہماری بات نہیں سنتی اور کوئی اور چیز بناتی ہیں، پھر اگلے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنی امی کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری فرمائشوں کا خاص خیال رکھیں.
امی کو راضی رہنے دیں، اسی میں عافیت ہے. امی نہیں بناتی تو کوئی وجہ ہوگی، دیر زیادہ لگتی ہے اس میں سموسے بنانے میں. کھانا آسان ہے، بنانا آسان تھوڑی ہے. ایک تو وہ اس کے جو مانڈے بولتے ہیں اس کو اردو میں، تو وہ لانے پڑتے ہیں بازار سے، پھر قیمہ، پھر ان دنوں میں قیمے کے مسائل، واقعی بولتا ہوں ان دنوں قیمے کے مسائل خاص کر، اور سارا سال قیمے کے مسائل ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ کہیے یا تشویش کی بات ہے کہ کباب سموسوں میں قیمہ جو ہے یہ بغیر دھوئے ڈالنا ہوتا ہے. بازوں میں یہ مسالے بھی ساتھ پیستے ہیں، لہسن یہ وغیرہ، اس کو دھوئیں گے ہی نہیں جا رہا. ایک تو یہ لوجک ہے ان کی کہ اس سے یہ ٹیسٹی بنتے ہیں. دوسرا جو باربیکیو، یہ بوٹیاں سینکتے ہیں نا جو سیخوں پر، یہ بغیر دھوئے بناتے ہیں تاکہ اس کی ٹیسٹ باقی رہے. اب گھروں میں بھلے دھلتا ہو، میں جنرل بات کرتا ہوں، جیسے شادیوں میں کھاتے ہیں یا دعوتوں میں یا بازار میں آج کل یہ ٹھیے لگے ہوتے ہیں سموسوں کے، کباب کے. ایک تو یہ. اچھا دوسرا یہ کہ بڑے کی اوجڑی، اس کا چھلکا اتار کر اس کے وائٹ گوشت ٹائپ کا نکلتا ہے، وہ بٹ کہلاتی ہے. بٹ صاف ستھری ہو، دھو کر پاک کر کے اگر کھائے تو جائز ہے، لیکن اوجڑی ناجائز ہے. یعنی اس کے ساتھ وہ جو چھلکا ہوتا ہے جو گندگی سے بالکل اٹیج ہوتا ہے، یہ نہیں کھا سکتے. یہ اتار کے وہ بٹ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ بٹ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ بٹ کے ساتھ تلی کے پیس کر کے اس کو یہ, اور بٹ کتنی دھلی ہوئی ہوتی ہے بھی مجھے پتا ہے, تو یہ تلی پیس. اب اگر تلی والا یہ دھوئیں گے تو یہ تو تلی تو بہ جائے گی, رہے گا کیا اس میں کوئی سفیدی؟ سفیدی دینی نہیں ہے, دینا دھوکا ہے نا, کہ لال گوشت گوشت کی طرح ہو جاتا ہے وہ. تلی پیستے ہیں اور جما ہوا خون یا تو ڈالتے ہیں یہ بٹ میں اور اس کا قیمہ بناتے ہیں, یہ سنا ہے میں نے, دیکھا نہیں ہے. تلی دیکھی ہے تو اس طرح جب, اور پھر مسالوں کے ساتھ ہی پیستے دیکھا میں نے, ادرک یہ وہ لہسن اور یہ ملا کے بوٹی پیستے ہیں. تو یہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے, دھوئیں گے ہی نہیں, دھوئیں گے تو مسالہ تو سارا بہ جائے گا. یہ عام طور پہ یہ بازاری سموسے, شادیوں کے سموسے, آپ یہ جو بناتے ہیں ان کے کبھی انٹرویو لے کہ ہے کہ نہیں ہے, یہ پتا چل جائے گا آپ کو. تو اس طرح مطلب یہ کہ بازار میں جو ہم لوگ کھاتے ہیں یہ باربیکیو سینکی ہوئی بوٹیاں اور یہ سیخ کباب اور یہ بڑے مسائل ہیں اس کے. گھر میں ہو تو دو دھلا کر, اگر گھر میں بھی ہر ایک کا ذہن تھوڑی ہوتا ہوگا کہ یہ دھوتے ہوں, قیمہ باریک سے باریک بناتے ہیں آٹے جیسا, گوشت کا آٹا. اب اس کو یہ کیسے دھوتے ہوں گے, پتہ نہیں دھوتے ہوں گے نہیں دھوتے ہوں گے. تو اب یہ کہ جس گوشت, جو گوشت ہمارے پاس آیا, ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک اس پہ کوئی نجاست نہ ہو, ہم نے دیکھا نہ ہو. لیکن یہ گوشت جب کٹتا ہے بنتا ہے تو یہ دیکھا ہے کہ پاک رکھنا بڑا مشکل ہے. خون آلو خون پانی چھری بھی پانی کے اس میں ڈول میں ڈال رہے ہوتے اور کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, تو ہے بڑی مطلب اس میں آزمائش ہے. اسی طرح پکوڑے کا جہاں تک تعلق ہے, پکوڑے بھی خاص کر رمضانوں میں, پچھلی بار میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی, یہ جو ایک میں نے کلپ سنا تھا اس کے مطابق کسی کی تحقیق کا, کہ یہ آٹا یہ دال چنے کی دال, یہ سارا سال کی جو اسٹاک میں بچی کچی گلی سڑی اس میں وہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, لال لال کیڑے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جن کو سرسریاں غالباً بولتے ہیں, یہ جالے بن جاتے ہیں, سوراخ ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں وہ کون کون سے جانوروں کے چوہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لوٹتے ہوں گے, مینگنیاں. بہرحال وہ اتنا صاف کرنے وہ کس کا کس کو ہے. یہ جو اس کا یہ دالیں اس طرح کی, یہ رمضان شریف میں یہ اسٹاک نکلتا ہے, یہ مطلب اس کو پیستے ہیں, اس کو پیس کر کچھ ہو سکتا ہے اور چیز بھی ملاتے ہوں گے, کلر مارتے ہوں, کچھ بھی کر کے یہ بہترین نظر آنے والا چنے کا آٹا, خوشبو بھی مار دیتے ہوں گے, بہت مطلب ٹیکنالوجی آگے نکل گئی ہے. تو یہ اس طرح کے آٹے کے پکوڑے رمضان شریف میں زیادہ تر کھائے جاتے ہیں. اگر پکوڑے کھانے ہوں تو کم از کم اتنا آدمی کرے کسی قابل اعتماد چکی والا جو ہونا اپنی چنے کی دال لے جائے پسوا دے, قابل اعتماد. میں نے اس لیے کہا کہ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے چنے آپ کے جو بھی وہ رکھ لیں گے, اپنی طرح سے آٹا آپ کو پیش کر دیں گے, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. یہ بکری عید میں جو کباب اور بنتے ہیں نا, پیسے دے کر بنواتے ہیں, بکرے کا تو گائے کا تو اونٹ کا جو بھی گوشت گیا, بیل کا بھینسے کا, وہ سب گوشت یہ لیتے رہتے ہیں. اور یہ کوئی اس کا مطلب سنا یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں رکھتے, یہ وہ ایک کا دوسرے کو دوسرے کا تیسرے کو ایک دوسرے کو پہناتے رہتے ہیں, بڑے مطلب نہیں مسائل ہی پتا نہیں ہے لوگوں کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس لیے مطلب ان دنوں تو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, یہ چیزیں خطرناک ہوتی ہیں. اور کباب سموسے بازار کے ہیں تو سارا ہی سال خطرناک ہے, اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, پکوڑوں کی بھی اس کے آٹے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیا کیا اس میں الا بلا پستی ہو کچھ پتا نہیں ہے. میں ان کو کھانا حرام نہیں کہہ رہا, جو سموسہ ہمارے سامنے آیا اس کا کوئی اپنے پاس یقینی معلومات نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے, اس میں خون ملا ہوا ہے بہتا خون, یا یہ اجڑی کو رنگین کیا ان لوگوں نے اور یہ ہمیں دے رہے ہیں, یہ ہمیں کنفرم جب تک پتا نہیں اس وقت تک ناپاک اور حرام نہیں کہہ سکتے. میں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ یہ ہو رہا ہے, اور میں نے جو باتیں کی وہ عقل میں نہ آئے ایسا نہیں ہے. اب کسی کے نہیں آتے تو وہ ذرا اپنی عقل کا علاج کروائے. یہاں کیا نہیں ہو رہا, آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے, اتنا دھکا ہے کہ خدا کی پناہ. یعنی کسی نے بےچارے نے اپنا واقعہ سے سنایا تھا کہ یعنی کہ مسجد میں وہ رمضان کے علاوہ کوئی دن ہوا ٹیفن باکس اس نے اس لیے کو اٹھا نہ لے جائے, اور اس نے مطلب اپنے پاس رکھا ہوگا ٹیفن باکس, تو کسی نے ہمدردی میں اٹھا کے رکھ دیا. یہ سمجھے میرا ہمدرد ہے. پھر جب نماز میں مشغول ہوا سجدے میں گیا, پھر جب وہ لے کے جا چکا تھا ٹیفن باکس, ایسا دھوکا دے رہے اور پتا نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. کھانے کی چیزوں میں بھی سمجھے, کل مرتا ہو بندہ آج مر جائے اپنی جیب بھر جائے, بس یہ ہو رہا ہے. زہر کھلا دیتے ہیں سمجھو, پوئزن کھلا دیتے ہیں, سڑی ہوئی چیزیں کھلا دیتے ہیں لوگ. مطلب اب سنتے ہی ہیں نا کہ اتنے لوگ اچانک فوڈ پوائزن ہو گیا اور یہ ہو گیا, پھر پتا چلا فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی آئی تھی, اور پھر جو بھی آگے پیچھے مطلب رستے ہوتے ہیں وہ ترکیبیں بن جاتی ہیں, پھر بندہ باہر آ جاتا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آؤ سیکھے بھلائی کی باتیں, سب کو سکھائے بھلائی کی باتیں.
بلال بھائی میری نیو پروجیکٹ کی فائل کہاں ہے؟
بھائی مجھے تو نہیں پتا, ذہن کو پتا ہوگا, میں کال کر لیتا ہوں اس کو.
سب کو سکھائے بھلائی کی باتیں.
استغفراللہ, میرا آج کا روزہ خراب ہو گیا.
کیا ہوا بھائی؟
بھائی کالر ٹیون پر میوزک لگا ہوا ہے.
اللہ
امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائے, اگر کوئی روزے کی حالت میں غلطی سے میوزک سن لے تو کیا روزہ خراب ہو جاتا ہے, اور یہ روزہ خراب ہونے سے کیا مراد ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اگر غلطی سے میری کالر ٹیون پر کوئی میوزک لگ جاتا ہے تو کیا اس کا گناہ بھی مجھے ملے گا؟ امیر اہل سنت, اگر کسی نے روزے کی حالت میں فلمیں یا ڈرامے دیکھے ہوں تو اب اس کی توبہ کا کیا انداز ہوگا؟ کیا وہ سب روزے واپس قضا کرنے ہوں گے؟
ماشاء اللہ, بہت پیارا سوال ہے. یہ بھی معاشرے کے لیے جو معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں ٹیون جو ہے وہ میوزیکل ٹیون ہوتی ہے, اور یہ روزہ ہو یا نہ ہو مطلب میوزک تو بجتا رہتا ہے ٹیون میں, یہ میوزیکل ٹیون رکھنا تو گناہ ہے. اب وہ کسی کے سن لیا وہ الگ بات ہے, وہ توجہ سے نہیں سنی یا ارادتاً نہیں سنا, کان میں آواز پڑ گئی تو گناہ نہیں ہے. ظاہر ہے جیسا انہوں نے سوال کیا تو اس میں تو گناہ نہیں ہے. اور اگر جان بوجھ کر کسی نے یہ میوزک سنا اور یا فلمیں ڈرامے دیکھ کے اور وجہ فلمیں ڈرامے سارے گناہ بھرے ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں تو میوزک بھی ہوتا ہے, پھر الٹی سیدھی بکواسیں بھی ہوتی ہیں, اور کیا نہیں ہوتا اس میں, یہ گناہ کے کام ہے. تو روزے میں یہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے, عام دنوں کے مقابلے میں روزے میں سخت ہو جاتا ہے. اور پھر روزوں کی اس سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے, روزہ ہو جاتا ہے, فرض ادا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
محمد وقاص ستاری اسکاٹ لینڈ یو کے سے عرض گزار ہوں, لبیک لبیک یا مرشدی انشاء اللہ الکریم. آخری عشرے کا اعتکاف انشاء اللہ فیضان عطار مسجد میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاء اللہ.
میں محمد ولی عطاری حیدرآباد سے انشاء اللہ عزوجل میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی اعتکاف میں آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا. دعا فرمائے اللہ پاک مجھے باعمل عالم دین اور آپ کے غلامی میں اور دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے.
ماشاء اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. انہوں نے نیتیں نہیں کی, ان کو بھی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی دو تو کال آ گئی, ذرا ہو سکتا ہے کئی کال آئی ہوں گی, سب کی کال تو چلا نہیں سکتا, نہیں نہ سب کال کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت سارے مسلمان ہر سال کرتے ہی ہیں اعتکاف, اس میں بھی کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. حافظ علی بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی مریض شرعی کے ایک ماہ کے تمام روزوں کا جو فدیہ ہے وہ ایک ہی شخص کو ایک ہی وقت میں دے دیا جا سکتا ہے یا الگ الگ دینا ہوگا؟
مریض شرعی,
انہوں نے مریض شرعی لکھا.
اچھا تو آپ نے پڑھ دیا صحیح. اور شیخ فانی, شیخ فانی ایسا بوڑھا کہ جس جو روزے کی طاقت رکھتا ہی نہیں اور آئندہ سے کوئی امید نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت لوٹے گی, تو یہ شیخ فانی کہلاتا ہے. اور یہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرے, صدقہ فطر کی مقدار جس کا 1443 نجری 2022 کے رمضان شریف میں جس کی مقدار علماء نے بیان کی پاکستان کے لیے 170 روپے کم از کم کھجور کے ساتھ, معاف کیجیے گندم کے حساب سے. تو اگر 170 یا پھر 560 تو 1600 تو 2800, تو پھر یہ کہ اگر اجوا کے حساب سے دینا چاہے فدیہ تو 8000, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا آخرت میں مٹھاس ملے گی انشاءاللہ. تو یوں فدیہ ادا کیا جائے.
روزوں کا فدیہ جو ماہ رمضان المبارک کا ادا کرنا ہے, یعنی ایک مہینے کے جو روزے کے فدیہ دینا چاہتا ہے تو وہ ایک ساتھ بھی دے سکتا ہے اور ایک ہی فقیر کو پورے ماہ کا دے سکتا ہے, یہ اسے اختیار ہے.
ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر وراثت میں جگہ ملی تو کیا اس پر زکات ہوگی, جبکہ لیتے ہی نیت کر لی ہوگی کہ اس کو فروغ کروں گا میں؟
وہ اس پر زکات نہیں ہوگی. خریدتے وقت اگر نیت ہو نا کہ میں اسے بیچوں گا تو یہ زکات کے نصاب میں کاؤنٹ ہوگا. خریدنے کے بعد اگر ذہن بنا کے بیچوں گا تو یہ مال تجارت نہیں ہے, اس کا زکات نہیں ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
I've got some questions today which are asked in English. One of them is, if I read half dua kunut in witr namaz and imam goes in ruku, then what should I do? سوال کا خلاصہ یہ ہے, اگر میں نماز وتر میں آدھی کنوت پڑھوں اور امام رکوع میں چلا جائے تو میں کیا کروں؟ امام کے ساتھ فوراً رکوع میں چلا جاؤں یا پہلے اپنی دعائے کنوت مکمل کروں؟
فوراً رکوع میں چلے جائیں, امام کی پیروی واجب.
The next question is that, what are the benefits of applying kohal? سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ سرما لگانے کے کیا فائدے ہیں؟
جیسا سرما اسمد, بہترین سرما جو ہے اسمد جس کا حدیث پاک میں تذکرہ ہے, تو یہ پلکیں اگاتا ہے, بالوں کی پلکیں اگانے کا بھی اس میں ایک فائدہ تو یاد آتا ہے. حدیث پاک میں پلکیں اگاتا اور نظر, ہاں پلکیں اگاتا اور نظر کو تیز کرتا ہے اسمد سرما, یہ مخصوص سرما ہے. اور بھی طرح طرح کے سرمے آتے ہیں, تو ہر ایک کے اپنے اپنے ہو سکتا فوائد ہوں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. The next question is asked from USA. Can I work in a restaurant where alcohol is served? سوال کا خلاصہ یہ ہے, کیا میں ایسے ریسٹورنٹ میں کام کر سکتا ہوں جہاں لوگوں کو شراب بیچی جاتی ہو؟
شراب اگر بیچی جاتی ہے اور اس کا خود اس سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا, نہ یہ بیچتا ہے نہ اٹھا کے گاہکوں کو پیش کرتا ہے, ایسا کچھ نہیں کرتا, تو ایک سائڈ پہ بڑی بڑی سپر مارکیٹیں ہیں, یہاں کا پتہ نہیں باہر ملکوں میں جو ہے نا, تو اس میں بھی شراب کا ایک پورشن ہوتا ہے. اب اس کی ڈیوٹی شراب پہ نہیں ہے, کہیں اور ہے, وہ اپنی چیزیں جو حلال ہیں وہ بیچ رہا, دے رہا ہے, بھلے سروس ہے اس کی, تو وہ گناہگار نہیں ہے.
یعنی اس کا کام کسی بھی طرح نہ ہو, اٹھا کے رکھنے کا بھی اس کا کام نہ ہو,
شراب سے کسی طرح کا اس کا لنک نہ ہو, بستا نہ پڑتا ہو، اٹھا کر بھی اگر رکھنا پڑتا ہے اس میں تو بھی یہ مجرم ہے.
Next question is, can we sleep with our backs towards the Qibla? Translation یہ ہے کیا قبلے کو پیٹھ کر کے سو سکتے ہیں؟
جائز، بہتر وہی ہے کہ قبلے کی طرف منہ.
আমার নাম জৌপির আফতারি, আমি ঢাকা বাংলাদেশ থেকে আর্জ করছি. আমিরা আহলে সুন্নতের দরবারে আর্জ হচ্ছে এই, যা আমাদের মার্কেটের সেলসম্যান কিছু তারা ডিউটির ফাঁকে নিজেদের মাল বিক্রয় করে, এটা বিক্রয় করা কেমন? দয়া করে এটার উত্তর প্রদান করুন.
ডিউটি কে দৌরান আপনা জাতি মাল বেচতে
ظاہر ہے اس کی تو اجازت نہیں ہوگی، جب ڈیوٹی ان کی ہے مخصوص کام کی، یعنی وقت دے چکے ہیں اپنا، تو اس میں یہ اپنا ذاتی کام تو اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں اتنا وقت اگر مالک اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اتنا وقت اجارے سے خارج ہے، اس میں آپ خرید و فروخت کر لیں تو جائز ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ مالک کیوں اجازت دے گا اس چیز کی، اس طرح کے معاملات کی یوں کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بنگلہ دیش شہر مدینہ الاولیاء چٹوگرام تھے نومان بھائی پرشن کرچن، خوب سوندرتار جن چوکھے لینس لگانا جائے کنا؟ سوال کچھ اس طرح ہے، کیا خوبصورتی کے لیے آنکھ میں لینس لگا سکتے ہیں؟
روزے سے اس کا تعلق نہیں ہے نا، صرف لینس لگانے زینت کے لیے.
روزے کی حالت میں
روزے سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیا زینت کے لیے لینس لگوا سکتے ہیں یہ پوچھا ہے.
لگا سکتے ہیں، لگاتے ہیں، لگا سکتے
ہاں، کوئی حرج نہیں ہے اگر زینت کے لیے شو کے لیے لگاتے ہیں آنکھوں میں لینس، لیکن اس کا اگر کوئی میڈیکلی نقصان ہے تو وہ اس کی معلومات رکھنا، کہیں آنکھوں کو نقصان نہ کرتا ہو.
بنگلہ دیش ڈھاکہ سے ہمارے ادریس بھائی نے سوال کیا ہے کہ بجلی چمکانے کی کرا اچھا؟ سوال کچھ اس طرح ہے، بجلی چمکاتے وقت کیا کرنا چاہیے؟
بجلی جب چمکتی ہے، ہاں اس کی تو ہے دعائیں ہیں حدیث پاک میں، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کے وقت پڑھنے کی دعا، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. ترجمہ، اے اللہ ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے ہلاک نہ فرما اور اس کے آنے سے قبل ہمیں عافیت سے نواز، ہمیں عافیت عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. مسعود اتاری بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ تراویح اگر ٹرین میں ادا کی تو کیا منزل پر پہنچ کر دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟
تراویح ٹرین میں ادا کی، چلتی ٹرین میں؟
جی جی،
دوبارہ تو نہیں ادا کرنی ہوگی، ہاں ہو جائے گی. اب عشاء کے فرض بھی پڑے ہوں گے، فطر بھی پڑے ہوں گے، انڈرسٹوڈ ہے، وہ لوگ اس کو رمضان کی عشاء کو تراویح بولتے ہیں، عام الناس ہم نے تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی یہ نہیں بولیں گے، عشاء پڑھی کہ نہیں پڑھی.
لیکن اس میں امیر السنت صاحب کہ ٹرین کا جو بعض فاسٹ ٹرینیں ہوتی ہیں وہ کچھ جگہوں پہ صرف 5-7-10 منٹ کے لیے رکتی ہیں، تو وہ صرف فرض اور وتر اگر وہاں پڑھ لیے اور بقیہ جو چلتی ٹرین میں تراویح پڑھ لی، ایسی صورت میں؟
ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف سے بچے گا، ہے اس میں علماء کے مختلف قول ہے کہ ٹرین میں نماز چلتی ٹرین میں پڑھنا نہ پڑھنا، تھوڑا مسئلہ وہ ہے ہارڈ، اس لیے وہ فرض، وتر، فجر کے سنتیں، یہ نمازیں تو چلتی ٹرین میں ان سب یہی کہ نہ ہی پڑھے. آپ کیا فرماتے ہیں؟
دارالافتاء علیہ سنت کا یہی فتویٰ ہے اور بریلی شریف کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جو ہے وہ چلتی ٹرین میں یہ نمازیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی قیام ان میں فرض ہے اور یہ نہیں ہو پائیں گی اس میں. اب یہ ہے کہ اگر فرض پڑھ لی ہے اس نے اتر کر، اس کے بعد تراوی ٹرین میں پڑھتا ہے تو اس کی ہو جائے گی تراوی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال آیا ہے کہ اگر ہمیں فیل ہو کہ کوئی مغرور ہے تو ہمیں اس سے کیسا بیہیو رکھنا چاہیے؟
فیلنگ کو درست کرے، کہیں بدگمانی تو نہیں ہو رہی. بعضوں کا ایسے انداز ہوتا ہے، اپنے کو لگتا ہے کہ مغرور ہے بیچارہ، ہوتا ہے عاجزی والا، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے، اندر میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے. جب بعض جیسے ہوتے نا کہ ایک دم جانے کہ لگتا ہے اپنے کو غصے میں بھرے ہوئے، یار جب دوبارہ غصے میں بھرا ہوا ہے اس کو بیچارہ کا چہرہ ہی ایسا ہے، کیا کرے. بعضوں کی شکل ہی روتی شکل ہوتی ہے، تو اپنے بولے بھی ہر وقت روتا رہتا، حالانکہ اندر میں کچھ اس کو خوشخبری ملی ہے، خوشی سے پھولا ہوا ہے، لیکن وہ چہرہ رونے جیسا ہے اس کا. اس لیے وہ چونکہ یہ تکبر جو ہے یہ بھی باطنی امراض میں سے، اندر میں دل کے اندر کی کیفیت ہے یہ، کہ دوسرے سے اپنے آپ کو، وہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جاننا، تو یہ تکبر کی ڈیفینیشن. اب یہ کہ یہ دل کی کیفیت ہے، گھٹیا جان رہا ہے کہ نہیں جان رہا. اور خالی کوئی بات ہوتے ہیں میں کرتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اور یار بڑا مغرور، یہ مغرور ہے ہی نہیں، اس کو تو تکبر تھوڑی ہے، یہ کچھ کوئی اور مسئلہ ہے اس کا، اپنی تعریف کرتا ہے، یہ بہت بہت اس کو حبے جا کا مریض وہ قرار دیا جائے گا. لیکن تعریف کیوں کر رہا ہے یہ پھر سوالیہ نشان تو ہے. اگر اللہ کی نعمت کی تحدیث کی نیت ہے، اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہا ہے وہ، تو مغرور تو حب جا نہیں ہے یہ، یا اپنے یعنی کہ یہ بری چیز ریا نہیں ہے، سمجھے. اور ریا ہر طرح کی تعریف میں نہیں ہوتی، وہ تو عبادت میں ریا ہوتی ہے صرف، دوسرے کاموں میں نہیں ہوتی. تو اچھا، تو یہ کہ یا دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کر رہا ہے، اور یہ کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، یہ اس کی مانتے ہیں، اس کے عمل کو مطلب فالو کرتے ہیں اس کو، تو اس لیے وہ ایک دم سے یعنی مسلمان کے کسی بھی کام میں، پہلو میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی فعل میں، یہ بھلائی کا پہلو، اس نے زن کا پہلو تلاش کرنا یہ واجب ہے. ہمارے عمل تھا کر کے بدگمانی کر دی جاتی ہے، یار 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 ایسا ہی ہے، تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. یہ بالکل آپ نرمی سے جملہ بول کے نکل گئے نا، نہیں پل سرات اور آنکڑے پکڑ کے پھینک نہ دیں کاٹ کے نیچے، بہت خطرناک. مسلمان کی عزت اور اس کے بارے میں مطلب بدگمانی کی پناہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبے شریف کی طرف اشارہ کر کے، اے کعبے، مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، مسلمان کی حرمت عزت تجھ سے زیادہ ہے. اب بتائیے، لوگ تو مطلب ہے نا کہ جس کو دیکھو کوئی عزت اتارتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھتے ہم. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اب پیدا تو ہو گئے، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے، قدم قدم پر سمجھو آنکڑے لگے ہوئے جو کھینچ کھینچ کے، پکڑ پکڑ کے جہنم کی طرف بڑھا رہے آگے، یہ سمجھ کے چلنا چاہیے. ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہ کہنا ہے، وہ نہیں کہنا، یہ کھانا ہے، وہ نہیں کھانا. اگر آپ برے آپ کون ایسا کرے تو پھر ٹھیک ہے، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا، بھاگ تو نہیں سکتے نا. اس کو یوں اس مثال دی گئی اس کی کہ جیسے کہ ایک مچھلی ہے، اس نے شکاری کا کانٹا نگل لیا ہے، بیٹھا ہوا کانٹا ڈالا، اس نے نگل لیا کانٹا، اب مچھلی پھنس گئی، مچھلی بس ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے، تو شکاری گویا ہنس کے کہتا ہے کہ تو جتنا بھاگ رہا ہے بھاگ لے، تیری ڈور میرے ہاتھ میں، جیسے میں نے ڈور کھینچی تو نے آنا میرے ہی پاس ہے، اب مچھلی بے بس ہے. یہ مثال دے کر میں مطلب کہ انسان جو ہے وہ موت کا کانٹا نگل چکا ہے, اب پیدا ہو گیا, اب نہیں پیدا ہوا یہ نہیں ہو سکتا. اب ہم مطلب یعنی کہ اس میں کوئی ہم پر ظلم نہیں ہوا ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مرضی ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمارے لیے تیار کی ہیں. ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا دیں, ہم اپنا ذہن صحیح رکھیں, اپنا ایمان صحیح رکھیں, عقیدہ صحیح رکھیں, اپنے اعمال درست رکھیں, مسلمانوں کے ساتھ اچھے بن کر رہیں, لوگوں کو ستائیں نہیں, ایزا نہیں دیں, کسی کو دکھائیں نہیں, تکلیف نہ پہنچائیں, فرض نہ چھوڑیں, واجب نہ چھوڑیں, سنت کے مطابق عمل کرتے رہیں. جنت ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی بشارتیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں جان دی, مال دیا, سب کچھ اسی نے دیا, اور اسی جان کو اسی مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ہمیں جنت بھی دے.
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ پاک نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے.
جانوں اور مالوں کو,
جی جانوں اور مالوں کو خرید لیا اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ سے آپ کے لیے سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام اویس ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اگر مقتدی نے امام کی نیت نہ کی تو کیا اس کی نماز پر کوئی فرق پڑے گا؟ ارشاد فرما دیجیے.
امام یعنی اقتداء کی, یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے, ویسے زبان سے نہ بھی بولے, جب بندہ جماعت کی طرف چلتا ہے تو ذہن میں تو ہوتا ہے کہ میں جماعت ہو رہی ہے, میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں, تو یہی نیت ہے. اب کوئی اتنا بے ہوش ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا, کھڑا ہو جاتا ہے کیا کر رہا ہے اس کو ہی نہیں پتا, ایسا ہوتا تو نہیں ہوگا. تو یہ باقاعدہ پیچھے اس امام کے اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں. عوامی نیت تو اس طرح کی ہے نا کہ میں نیت کرتا ہوں چار رکعت عشاء کے فرض واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبے کی طرف, منہ میرا کعبے کی طرف کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ نیت کا حصہ ہی نہیں ہے, واسطے اللہ کے کہنے میں رجی صحیح ہے, پیچھے اس امام کے یہ بھی صحیح ہے کہنے میں جبکہ جماعت سے پڑھ رہا ہے. اگر کوئی سی ہے بالفرض کہ بغیر نیت کے کھڑا ہو گیا جماعت کے, نماز ذہن میں, میں نماز عشاء کے پڑھ رہا ہوں جماعت سے پڑھ رہا ہوں, یہ ذہن میں نہیں ہے, کھڑا ہو گیا نماز ہی نہیں ہوگی, اقتدائی درست نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ سب کو اس کی ترغیب دلا رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے. ماشاءاللہ جنہوں نے یہ خریدے اللہ پاک ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے, اور جو جو خریدیں خریدوائیں اللہ پاک سب کا دونوں جہانوں میں بیڑا پار فرمائے. فیضان قرآن ڈیجیٹل پین یہ خریدیں اور خریدوائیں, اس کو اس سے نفع اٹھائیں, تحفے میں دیں. یہ اس کا ہدیہ 7,750 روپے ہے, 6,750 6,750 روپیز. اور یہ ایک اس کی ٹرین یہ کہ اس کو آخر میں بولتے اونلی 6,750 روپیز اونلی، یہ بولتے ہوتے اس لیے میں نے بولا. واقعہ ہی دیکھا جائے تو اونلی یہ انمول ہے، اس میں اتنا خزانہ ہے علم دین کا کہ سبحان اللہ، 100 سال تک بھی آدمی اس کو سمیٹ نہ سکے، یعنی بہت خزانہ ہے اس میں الحمدللہ. اس کو ضرور حاصل کریں، سے نفع اٹھائیں، گھر میں لا کر رکھ کے دیں تو گھر میں مطلب انشاءاللہ سب اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعا مصطفیٰ، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی، اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سید یوسف شاہ صاحب کا جلوہ، جھلک جلوے کی دیکھی تھی میں نے، شاید ان کا کچھ ہوگا باقی.
ان کے ایک دو سوال باقی.
ایک سوال اسلامی بھائی اگر کرنا چاہیں، اگر میری شروع سے زیادہ تتا فرمائے تو.
ماشاءاللہ
آپ اجازت فرمائیں تو میں بیٹھا رہوں جواب دے کے جاؤں.
انشاءاللہ کل کروا لیں گے ان سے سوال.
نہیں نہیں سرکار کروا لیں، آپ کو دیکھ لیا تھا میرے سر، میرے کو یار میں بیٹھا ہوں بس زبردستی میرا ہے مطلب مزید کچھ
نہیں. یہ اسلام میں کل آ جائیں گے انشاءاللہ، کل آپ سے سوال کر لیں گے انشاءاللہ.
کل دوسرے ہوں گے نا، جب تک ہو جائے گا بیچاروں ان کا بھی دل شک نہیں ہوگی نا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رانا محمد سہیل اتاری کراچی سے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وضو کرتے ہوئے، روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھایا اور وہ حلق میں جانے لگے تو فوراً کھانسی کر دیں تو کیا اس سے روزہ چلا جائے گا؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں.
اللہ اللہ، روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر وضو میں ناک میں پانی چڑھایا تو اگر دماغ میں چڑھ گیا یا حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. حلق تک پہنچا اور نکل آیا، واپس آ گیا، نیچے نہیں اترا تو نہیں ٹوٹتا. اور یہ کھانسی کی شاید علامت ہی کہ پھیپھڑے کی طرف پہنچتا ہے یہ پانی تو کھانسی اٹھتی ہے. یہ کہ گیا تو یہ بھی چوف میں ہی، اگر یہ علامت مان لی جائے تو ہاں روزہ تو ٹوٹ جائے گا.
عام طور پہ چڑھتا تو دماغ میں ہی ہے،
جی
دماغ سے پھر نیچے میدے کی طرف جائے،
حلق میں بھی جاتا ہے بعض اوقات، چڑھاؤ تو یہ حلق میں جائے گا. یہ ایک کھانسی کا ٹوٹکا بھی ہے، اس کو سونگتے رہیں یا حلق میں جائے، اس سے کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے غالباً. کھانسی کو یا نزلے کو, بھول گیا ہوں میں, کبھی کبھی ویسے چلا جاتا ہے حلق میں, تو دونوں صورتوں میں روزہ تو ٹوٹتا ہے, چاہے دماغ میں چڑھ جائے چاہے حلق میں اتر جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم.
ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں یا تبع تابعی؟ جواب, تابعی. سوال نمبر دو, پانچ انگلیوں سے کھانا کن کا طریقہ فرمایا گیا؟ جواب, گوار دیہاتیوں کا. سوال نمبر تین, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کو کیا فرمایا گیا؟ جواب, صدقہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, سید گوہر علی شاہ خیبر پختونخوا, محمد ہادی علی شاہ الغازی ویلاز کراچی, احتشام فیاض لاہور, ملک سردار تلا گنگ, بنت محمد نواز شیخ خیر پور میرس, بنت راشد اتاریہ میرپور خاص, بنت ولی داد مٹھی. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ملک سردار تلا گنگ, ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 مہینے تک گھر پر رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا. ناظرین سے مزید سوالات, اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہن اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت یا لکھیں, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. کل عشاء تک جوابات دینے ہیں. سوال نمبر ایک, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جھنڈے کا نام بتائیے جو قیامت کے دن آپ کے پاس ہوگا. سوال نمبر دو, اعتکاف کرنے والے کو ہر روز کتنے حج کا ثواب ملتا ہے؟ سوال نمبر تین, اسمد سرما لگانے کا فائدہ بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ, امیر علیہ سنت کی ترغیب پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے معاملات اسلامی بینک کے جاری ہیں, اور بڑی اچھی اچھی نیتیں بھی ہمیں مل رہی ہیں, اور جو ماشاء اللہ الکریم نیتیں کر رہے ہیں امیر علیہ سنت کی دعائیں بھی حاصل کر رہے ہیں. تین قرآن پاک تلاوت کرنے کی جو نیتیں اب تک ہمیں موصول ہوئیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 36,414, اسلامی بہنوں کی تعداد 21,480. دو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی نیتیں, اسلامی بھائی 21,987, اسلامی بہنوں کی تعداد 32,325. ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 55,188, اسلامی بہنوں کی تعداد 74,743. ٹوٹل جو اب تک ہمیں کارکردگی ملی, اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,13,589, اسلامی بہنوں کی تعداد 1,28,548. ٹوٹل اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی نیتیں 2,42,137. تو ہماری شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے
آپ بھی اپنی نیتیں بیان کریں لکھوائیں انشاءاللہ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ نصیب ہوگا انشاءاللہ.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ